الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الفاضل الاحترام بزرگو، یہ کتاب یہ محمد ہستانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب تعلیم الدین ہے، اور اس کے آخر میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں اور نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، انہیں کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ تمام وصیتیں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں، تو یہ وصیتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنا دین پر عمل کرنا ہے اور شریعت پر عمل کرنا ہے، اور پھر یہ چونکہ خلاصہ نچوڑ ہے اس لیے بہت اہم ہے، یہ خلاصہ بہت اہم ہے۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے انسان کا دین کی بنیاد پر عمل ہو جائے گا، اور جس شخص کا دین کی جڑ اور بنیاد پر عمل ہو جائے تو گویا دین پر اس کا عمل ہو گیا، اور دین پر عمل ہی کامیابی کی نشانی اور علامت ہے۔ اور پھر بطور خاص ان وصیتوں کا تعلق ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح سے ہے، اور ظاہر و باطن کی اصلاح فرض عین ہے، تو ان پر عمل کرنے سے اس فرض عین کی ادائیگی ان شاء اللہ تعالیٰ آسان ہوگی، اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی، جو ہماری زندگی کا مقصد اصلی ہے۔ وہ کامیابی یہ ہوگی کہ ان پر عمل کرنے سے دین کی بنیادوں پر عمل ہوگا، دین کی بنیادوں پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، ورضوان من اللہ اکبر فرمایا گیا ہے۔ تین چیزوں کو سب سے بڑا کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، تین چیزوں کو سب سے بڑا بتایا گیا ہے۔ ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ دوسرے ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ اسی لیے سارے بزرگان دین اپنے پاس اصلاح کے لیے آنے والوں کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اس ذکر ایسا بتاتے ہیں جو صبح شام پڑھنے کا ہوتا ہے، اس ذکر ایسا بتاتے ہیں جو ہر وقت پڑھنے کا ہوتا ہے، جو اس کی پابندی کرتا ہے تو ایک بہت بڑے عمل کی پابندی کرتا ہے۔ جس کے بے شمار فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. جس میں ایک بڑا فائدہ یہ کہ ذکر اللہ کثرت کرنے سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بندے سے محبت. اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہے. لیکن پابندی ضروری ہے. ہمارے اندر جو بہت بڑی کمی ہے وہ یہ کہ ایک دن دو معمولات پورے کر لیے, دوسرے دن نامکمل چھوڑ دی, تیسرے دن بالکل ہی نہیں کی, پھر چوتھے دن تھوڑی سی فکر ہوئی, پھر کچھ ذکر کر لیا, پھر اس کے بعد چھوڑ دی. ایسے اس سے پورا فائدہ نہیں. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی ہے, تو نفع لیکن ہے بڑی عظیم, اجر کے اعتبار سے بھی فوائد کے اعتبار سے. اس لیے ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ اس کو کرنے کا معمول بنانا چاہیے. دل لگے نہ لگے, فکر چاہے نہ چاہے, دل چاہے کہ چھوڑ دوں, کچھ بھی طبیعت چاہے, نہیں بھائی یہ تو کرنا ہی. جیسے دل چاہے نہ چاہے, طبیعت چاہے نہ چاہے, گرمی ہو یا سردی ہو, برسات ہو, وہی نماز تو پڑھنی. ایسے نماز پڑھنی ہے, ایسے ذکر بھی کرنا ہے. تو پابندی سے فائدہ ہوتا ہے, پابندی کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. جو فائدہ مطلوب ہے بغیر پابندی کے حاصل نہیں. کیونکہ ایک دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, باعث سے اجر و ثواب. لیکن پابندی کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ کبھی کبھار کے ذکر سے نہیں ہوتا. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز, بڑے ذکر اللہ اکبر. اور تیسری چیز بڑے زبان میرا اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی. بس سمجھو ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. بس یہاں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ یہاں ہم رہ کر کے جن کاموں کو انہوں نے کرنے کے لیے فرمایا انہیں کرتے رہے مرتے دم تک, صدق و اخلاص کے ساتھ, سنت کے مطابق. اور جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے, جس کو گناہ کہتے ہیں, مرتے دم تک ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں غلطی ہو جائے توبہ کرتے رہے, توبہ کر کے پھر تازہ دم ہو کر کے پھر اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے کان کی حفاظت کریں, اپنے دل کی حفاظت کریں, اپنے پیٹ کی حفاظت کریں, جو دو جباڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی حفاظت کریں, دو رانوں کے درمیان جو شرم گاہ ہے اس کو حرام سے بچانے کی کوشش کریں, حفاظت کریں, دماغ کی حفاظت کریں, دل کی حفاظت کریں, مرد دم تک کی کوشش کرتے ہی رہیں. جہاں کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی کریں, توبہ کریں, معافی مانگیں, پھر دوبارہ اسی طرح سے کرتے رہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا عام طور پر مرتب ہو جاتی اور بندہ دنیا سے کامیاب ہو کر کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی. ان نصیحتوں اور وصیتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملنے کے کبھی ہوئے. بڑے اہتمام کے ساتھ اور توجہ اور دھیان کے ساتھ ان کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ اوقات منضبط رکھے, اوقات منضبط رکھے. اوقات منضبط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام تک جو زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے اس میں صبح شام تک اس کو جو جو کام کرنے ہوتے ہیں ان کاموں کا ایک وقت مقرر کریں اور پھر اس کام کو اسی وقت میں کرنے کی عادت بنائیں. اس طرح صبح شام تک کے تمام کاموں کو ان کے مقررہ وقت میں انجام دینے کی عادت ڈالے اور صبح شام تک انسان جو کام کرتا ہے اس میں کچھ دینی کام ہوتے ہیں کچھ دنیا کام ہوتے ہیں. دین کے جو کام فرض واجب ہیں ان کے تو شریعت کی طرف سے اوقات مقرر ہیں اور شریعت کی طرف سے اس کا ایک نظم مقرر ہے, ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے. مثلا فجر کی نماز ہے اس کا وقت ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے, صبح صادق ہو جانے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے, یہ اس کا وقت مقرر ہے. صبح سادی سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی. صبح سادی ہونا ضروری ہے. صبح سادی ہو جانے کے بعد پھر سورج نکلنے کے بعد اگر پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی. اگر بلا عذر نماز قضا کی تو گنہگار ہوں گے, عذر کی بنا پر اگر قضا ہوئی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن ادا نہیں ہوگی قضا ہو. اسی طرح ظہر کی نماز, اسی طرح عصر کی نماز, اسی طرح مغرب کی نماز, اسی طرح عشاء کی نماز, کہ ان کے اوقات مقرر ہیں. ان نمازوں کے ادا ہونے کے وقت کی ابتدا بھی مقرر ہے, انتہا بھی مقرر ہے. اس وقت کے اندر اندر ان کو ادا کریں گے تو ادا سمجھ جائیں گے, ان اوقات کے آنے سے پہلے ادا کریں گے تو ادا ہی نہیں ہوں گی, ان اوقات کے بعد ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوں گی قضا ہوں گی. تو کچھ کام تو ایسے ہیں کہ شریعت کی طرف سے خود ان کا وقت مقرر ہے, اوقات اس کے منضبط ہیں, اور عذر شرع ہم اس کے اس عمل کو اس وقت کے اندر کرنے کے پابند ہیں. اگر نہیں تو پابند کرنا چاہیے اپنے آپ کو. فجر کی نماز میں ہمارا سونا حائض نہیں ہونا چاہیے. ظہر عصر مغرب اور بعض جگہ عشاء کی نماز بھی پر ادا ہونی چاہیے, تجارت کی وجہ سے, زراعت کی وجہ سے, ملازمت کی وجہ سے, یا دنیا کی شور مصروفیت کی وجہ سے ادا کرنا چاہیے بلا عذر معتبر. بعض لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, بعض لوگوں کی دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے اور بعض طلبا کی دینی مصروفیت کی وجہ سے بھی جماعت نکل جاتی ہے. جیسے دیر تک سبق پڑھنے کی وجہ سے یا دیر تک مطالعہ کرنے کی وجہ سے, یہ درست نہیں. یا بعض لوگوں کی ملازمت اور ڈیوٹی کی وجہ سے, ملازمت تجارت اور زراعت اور دنیا کی دیگر مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی, یہ سخت گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے. بس شریعت کی طرف سے جو اوقات مقرر ہیں نمازوں کے, بس اس کے پابند رہے. جو ہی اذان ہو جائے دنیا کی ساری مشغولیات اور مصروفیات کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے نماز کو اس کے وقت کے اندر, مرد ہے تو باجماعت مسجد میں جا کر, عورت ہے تو اپنے گھر میں اول وقت کے اندر ادا کرے. اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ نفل کے درجے میں, اور ایسے نفل اعمال جس میں ذکر بھی آ گیا, تلاوت بھی آ گئی, تسبیحات بھی آ گئی, بنیاد مقبول کا پڑھنا بھی آ گیا, اور نوافل بھی سارے کے سارے آ گئے, اشراق, چاش, ابادین, قیام اللیل, تحجد, تحیت المسجد, تحیت الوضو, سنن زوال وغیرہ, چھوٹی صلاح تسبیح, بڑی صلاح تسبیح وغیرہ, इनको भी इनके औकात में अदा करने की कोशिश करें, इनको भी इनके औकात में अदा करने की कोशिश करें, इनकी मकदार भी या तो अपने शेख के मशवरे से अपनी तमाम मसरूफियात मशगूलियात को मलहूज रखते हुए इतनी मकदार मुकर्र करे कि रोजाना उसको बआसानी निभा सके, अदा कर सके। इसी तरह इनके औकात भी या तो अपने सवाबियत से अपनी मसरूफियात और अपनी दीगर मशगूलियात को सामने रखते हुए या अपने शेख के मशवरे से या खुद अपने हालात के पेश नजर एक उनके औकात मुकर्र करके अपने शेख को दिखा करके उनसे मंजूरी ले ले। ये मंजूरी लेना कोई जरूरी नहीं है, बेहतर है बस। और जब मंजूरी ले ले तो बस फिर अब उन औकात में इन आमाल सालिहा को अंजाम देता रहे। फिर सारे काम एक तरफ, ये एक तरफ। जब तक ऐसा नहीं करेगा वो न फराइज को अपने वक्त पर अदा करने का पाबंद हो सकेगा, न इन सुनना मुस्तहबात और नवाफिल का पाबंद हो सकेगा। और अल्लाह ताला के नजदीक वो आमाल से ज्यादा महबूब है कि जो हमेशा हो चाहे कम हो। अहबुल आमाल इल्लाह दुमा व इन खल्ला औ कमा कहा। हमारी तबीयत के अंदर नज्म आना जरूरी है। इसी तरह दुनिया के जो काम है, कोई मुलाजिम है तो उसके मुलाजिम के मत के औकात होते हैं, कोई ताजिर है तो उसके दुकान खोलने या बंद करने के भी कुछ औकात होते हैं, नहीं है तो मुकर्र करे और फिर मुकर्र करके फिर हत्ता इम्कान उसकी पाबंदी करें। इस तरह सुबह शाम तक के जितने काम हैं दीन के या दुनिया के, अब दीन काम चाहे वो फर्ज हैं या वाजिब हैं या सुन्नत हैं या मुस्ताहब हैं या नफिल हैं, ये दुनिया काम है कि जो जायज है, क्योंकि हराम और नाजायज तो करने का काम ही नहीं। वो तो चाहे दीन के एतबार से हराम और नाजायज हो या दुनियावी दुनियावी काम दीन के एतबार से हराम और नाजायज हो, उनसे तो हर हाल में बचना है। लेकिन दुनिया के अपने काम जो कि जायज और मुबाह हो उनके लिए भी एक औकात मुकर्र कर ले और फिर जहां तक हो सके उन कामों को उनके वक्त में अंजाम देने की कोशिश करे और मुसलसल कोशिश करता रहे यहाँ तक के उन औकात में उनको अदा करने का आदि बन जाए। इस तरह से जब वो आदि बनेगा तो हजरत की इस वसीयत पर अमल पैरा होगा कि हजरत फरमाते हैं कि अपने औकात को मुंजबित रखें। तो ये आदमी जो है अपने औकात का पाबंद है, इसने अपनी जिंदगी गुजारने का निजामुल औकात बनाया होगा। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का निजामुल औकात की पाबंदी करने का बड़ा दहर है। जिन लोगों की जिंदगी गुजारने का कोई ढंग ही नहीं होता, कोई उसूल ही नहीं है, कोई निजामुल औकात ही नहीं है, न दीन कामों का कोई वक्त है, न दुनिया कामों का कोई वक्त है, न खाने का कोई वक्त है, न सोने का कोई वक्त है, तो आमतौर पर ऐसे लोग नाकाम होते हैं, ना मुराद होते हैं, ना दुनियाई में कामयाब ना आखिरत में कामयाब। और जितने बाकमाल लोग गुजरे और जितने क्या कहते हैं दुनिया और आखिरत में फलायाब हुए, आमतौर पर उनकी जिंदगी मुनज्जम गुजरी है, निजामुल औकात के पाबंद गुजरे। और हम अपने दीन में गौर करें तो हमारा सारा दीन हमें निजामुल औकात की पाबंदी का सबक देता है। जैसे अभी मेरे नजर नमाज पढ़ने की मिसाल आपके सामने बयान की, कहने की जब दिल चाहे फजर की नमाज पढ़ लो, जब दिल चाहे ईशा की नमाज पढ़ लो, سفر میں جا رہے ہوتے اکٹھے 15 دن یہ پڑھ کے چلے جاؤ، یا سویر اٹھے کہ بھائی آج تو مجھے شہر جانا ہے، چلو ایسا کرو فجر ظہر عصر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لو، یا چلو پہلے شہر چلے جاؤ آ کر پڑھ لیں گے، ایسا نہیں، نظم ہے وہ. سفر میں جاؤ، سفر میں ہو یا مرض میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، شادی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ تو اوقات سفر میں اسی وقت میں جا کر کے پھر نماز کو پڑھنی پڑے گی. تو نمازوں کا ایک نظام الاوقات ہے جو ہمیں سبق دے رہا ہے کہ باقی امور کے اندر بھی ہم اپنی زندگی کا نظام بنائیں اور اس کے مطابق پابندی کے ساتھ عمل کریں. ایسے رمضان کے روزے، آپ کو یہ سوچے کہ بھائی رمضان شریف آج کل گرمی میں آ رہے ہیں، گرمیوں کا روزہ تو بڑا لمبا ہوتا ہے، پھر گرمی بھی بڑی لگتی ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہے، بھوک بھی بہت لگتی ہے، ایسا کیوں نہ کرو سردیوں میں رکھ لو. ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ رمضان شریف اپنا رمضان شریف ہمیشہ پھر سردیوں میں آئے گا تو گرمیوں میں آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں. تو رمضان شریف کا مہینے کے وقت مقرر ہے، شعبان سے پہلے رمضان شریف کا مہینہ نہیں آ سکتا، اور رمضان شریف کا مہینہ شعبان کے بعد نہیں آ سکتا. وہ تو رجب شعبان اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے، اچھا ہے گرمی میں آئے یا سردی میں آئے، برسات میں آئے یا غیر برسات میں آئے، اس کا مہینہ مقرر ہے. پھر اس میں بھی تو روزہ دن کو ہو سکتا ہے، رات کو نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے کہ بھائی لاؤ رات کو افطار کے وہ سحری کھا لو اور سویرے ناشتے میں افطاری کر لو، رات رات کا روزہ رکھ لو، دن کو اپنے آرام سے کام کرو، اچھا سردی میں آئے گرمی آئے برابر ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. روزہ ہوگا تو دن کا ہی ہوگا، رات کا نہیں ہو سکتا. تو روزے کا بھی ایک نظم مقرر ہے شریعت کی طرف سے، اسی طرح عید کا بھی ایک نظم ہے، بقرعید کا بھی ایک نظم ہے، حج کا بھی ایک نظم ہے، زکات کا بھی ایک نظم ہے، یہ ساری چیزیں ایک نظام ہے باقاعدہ. ہمارا دین تو سارا کا سارا نظام اور منظم ہے. جب ہمارا سارا دین منظم ہے اور ہر چیز کا اس کے اندر ایک نظم ہے، ہر چیز کی فرائض ہیں، واجبات ہیں، شرائط ہیں، ارکان ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، طریقے ہیں، یہ ساری باتیں نظم کی ہیں. جب نظم کی ہیں تو بس پھر اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، وہ سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں جس طرح ان شرعی احکام کا پابند رہنا اور جو نظام شریعت نے مقرر کیا اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور اکثر انکار کرتے بھی ہیں، لیکن اسے بھی کمال پیدا کرنا چاہیے. اسی طرح جو دنیا کے کام ہیں ان کا بھی ایک نظام بنانا چاہیے، اس نظام کے مطابق سویرے اٹھنا، اور سویرے اٹھ کر کے صبح کے جو اوقات مقرر ہیں جن جن کاموں کے، ان کاموں کو ان اوقات میں انجام دینا، اس طرح سے زہر تک، زہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، مغرب عشاء کے بعد سونے تک، سونے کے لیے جو کچھ آپ نے اپنے معمولات مقرر کیے ہوں ان کو سوتے وقت پورا کرنا چاہیے. اور اس نظام کی پابندی کرنے کے لیے اپنی طبیعت پہ جبر کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان تو حیوان ہے. حیوان کی دو قسمیں، حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق. حیوان ناطق اور حیوان کی طبیعت میں ہے بیٹھ جانا، اس کا جی چاہتا ہے بس میں جس وقت چاہوں جو چاہیں کروں، کوئی مجھے ٹوکے نہیں، کوئی مجھے منع نہیں کرے، کوئی مجھے کچھ نہ کہے، جب سے چاہے کھاؤں اور جو جب چاہے کھاؤں اور جب بھی چائے پیوں اور جو چاہے چیز پیوں اور جو دل چاہے سوؤں اور جب میں دل چاہے اٹھوں. ارے بھائی یہ کیا وہ جانوروں کا کام آپ دیکھتے ہیں، یہ نہیں یہی گائے، گائے کو دیکھ لو، بیل کو دیکھ لو، جب دیکھو چل رہے ہیں. اور جناب پرندوں کو نیند بھی آتی نہیں آتی، جہاں تو تھوڑے سے کھایا پھر جگا دے گی، پھر کہیں وہ مار دی. جب چاہے دل چاہ رہا ہے پانی پی رہے ہیں، جب دل چاہے کھانا کھا رہے ہیں، جب دل چاہے ہگ رہے ہیں، بس ہگنا کھانا ہونا کام، مستی کرنا ان کا کام ہے بس. کوئی ان کی یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ وقت ہمارا کھانے کا ہے، یہ وقت ہمارے سونے کا ہے، یہ ہمارا کھیت میں کام کرنے کا اور یہ ہمارا گھومنے پھرنے کا کوئی نظم مقرر نہیں, جب دل چاہے ان کو چلا دو, جب دل چاہے چھوڑ دو. یہی اصل فطرت انسان کی بھی ایسی, تم یہ بھی تو حیوان, حیوان ہونے ان کے ساتھ چلی گئی ہے, اس کی بھی طبیعت چاہتی ہے کہ مجھے کچھ کچھ نہ کھا جائے. سو تو کوئی اٹھائے نہیں, کھاؤ تو کوئی روکے نہیں, پیو تو کوئی ٹوکے نہیں. لہذا اس کے لیے تو اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی, اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا. جب زبردستی کریں گے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ آہستہ 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 نظام الاوقات کی پابند ہو سکے گی. اور زبردستی نہیں کرے گا, جبر نہیں کرے گا, اس کا دھیان و خیال نہیں کرے گا تو انسان کی طبیعت لاوبالی رہے گی. کسی کام کی, کسی چیز کی, کسی وقت کی وہ پابند نہیں ہو سکے گی. جب پابند نہیں ہوگی تو بھائی نہ دنیا اس کی صحیح ہوگی نہ آخرت صحیح ہوگی, نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. دین و دنیا دونوں میں کامیابی کے لیے نظام الاوقات کی پابندی بڑی اہم چیز ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام تک اپنے زندگی گزارتے تھے اور گھر میں جا کر جس طرح زندگی گزارتے تھے وہ سب منظم ہوتے. جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کے تین حصے فرما لیا کرتے تھے. ایک حصہ تو گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے, ان سے باتیں کرنے کے لیے, ان کی جدوجہد کے لیے ایک وقت مقرر, ایک تہائی ان کے لیے وقت نکالتے تھے اور ایک تہائی وقت اپنے آرام اور راحت کے لیے نکالتے تھے. اس میں اپنے کام کرتے تھے, آرام کرتے تھے اور بعض کام آپ خود انجام دے دیا کرتے تھے, مگر گھر والوں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اور ایک تہائی وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے نکالتے تھے. نظم ہے یا نہیں کہ گھر جا رہے ہیں تو گھر کے اندر بھی وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. گھر والوں کا حق بھی ادا فرما رہے ہیں, حق النفس بھی ادا فرما رہے ہیں, حق اللہ بھی ادا فرما رہے ہیں. اور جو کام آپ شروع کرتے تھے تو اس کی پابندی کرتے تھے. مجھے باپ کا ارشاد ہے تو آپ کا عمل بھی تو اسی کے مطابق ہوئے ہوگا. اسی لیے جن بزرگوں کو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوئی ان کی زندگی بھی منظم. محمد عمر تھانی رحمۃ اللہ نے انہیں بزرگوں میں سے ان کی زندگی صبح شام تک کی ایسی منظم تھی اور نظام الاوقات کی اس طرح پابند تھی کہ حضرت کے جو مرید ہوتے تھے جو دوسرے شہروں میں ہوتے تھے وہ وہاں رہتے ہوئے بتا دیا کرتے تھے کہ اس وقت حضرت کیا کر رہے ہوں گے. کیونکہ ہر کام کا حضرت کا ایک وقت مقرر تھا, مجلس عام کا الگ وقت مقرر تھا, مجلس خاص کا الگ وقت مقرر تھا, تصنیف و تعلیم اور فتوے کا وقت الگ مقرر تھا. صبح شام تک کی زندگی میں تمام کاموں کو حضرت نے منظم کیا ہوا تھا, اپنے اپنے وقت کے اندر کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنایا ہوا تھا. اس لیے ان کے مرید یہ کہتے تھے کہ ہم دور سے خانقاہ میں نہیں ہیں, دیکھ نہیں رہے حضرت کو, اپنے گھر میں دوسرے شہر میں وہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا کرتے تھے کہ اب حضرت کیا کر رہے ہوں گے. یہ جبھی ہوگا نا جب کوئی ایک آدمی اپنے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اوقات مجھ سے لیے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے یہ نظام الاوقات بھی ایک سبب ہے حضرت کے عظیم شان دینی خدمات کی. 1000 سے زیادہ حضرت کی کتابیں ہیں جس میں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. اتنی ساری کتابیں اتنی سی زندگی میں لکھنا یہ آسان کام نہیں, کرامت معلوم ہوتی. اور پھر ہزاروں کی اصلاح فرما دی، سینکڑوں خلفاء حضرت کے موجود، تفسیر بیان قرآن حضرت نے لکھ دی، امداد و فتاوی جیسا فقہ کا ذخیرہ حضرت نے مرتب فرمایا، اور ایک ایسی چیز حضرت کے یہاں مرتب ہوئی جو تاریخ اسلام میں بالکل منفرد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکی کے ناپاکی کے، حلال کے حرام کے، جائز کے ناجائز کے معاملات کے مسائل ہیں جس کو فقہ کہتے ہیں، تو فقہ کی کتابیں تو فقہ کی کتابیں تو بہت ساری ہیں جس میں انسان کی زندگی کے بے شمار جزیات کا حکم لکھا ہوا ہے، اصلاح نفس اور تربیت باطن اور تزکیہ نفس کے بارے میں تاریخ اسلام میں کوئی ایسی کتاب معلوم نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے بے شمار جزیات کا الگ الگ حل اور ان کا حکم بیان کیا گیا ہے. اصولی اور بنیادی کتابیں تو بے شمار موجود ہیں، جیسے خود یہ تعلیم الدین آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس میں حضرت نے اسلام کے پانچ شعبوں کا نچوڑ بیان فرمایا، لیکن تفصیلات و جزیات نہیں ہیں اس کے اندر، کلیات ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصولی باتیں ہیں. تو تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے سلسلے میں تفصیلی جزیاتی کوئی کتاب نظر سے نہیں گزری علم میں، نہیں سوائے تربیت السالک کے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب، تین جلدوں میں ہے. حضرت کے یہاں جو لوگ اپنے حالات لکھتے تھے اور حضرت اس کے اوپر جو اصلاح تحریر فرماتے تھے، جو تعلیم دیتے تھے، تو وہ اس شخص کا اپنا ذاتی حال ہوتا تھا اور جزی حال ہوتا تھا، اور حضرت کا اس کے مطابق جواب ہوتا تھا، اس کو بھی حضرت کے یہاں لکھ لیا جاتا. ایسے حالات کو اور تعلیمات کو جمع کر کے اس کا نام تربیت السالک رکھا گیا، تو اس کو پڑھو تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے حالات لوگوں نے لکھے ہیں، ایسے ایسے کیفیات لوگوں نے لکھی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، پھر حضرت کا عجیب و غریب جواب ہوتا ہے جس سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور شوق شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو ایسی جزیات پر مشتمل کتاب طریقت میں، تصوف میں، تزکیہ باطن میں نظر سے نہیں گزری. یہ عظیم الشان کام بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوا، یہ مجددانہ کام ہے. اور آج بھی علماء کے لیے، طلبہ کے لیے تربیت السالک کا مطالعہ نہایت ہی نافع اور مفید ہے. تربیت السالک جیسے عظیم الشان کتاب حضرت کیا مرتب ہو گئی، یہ ایسی بڑی بڑی، ایسی عمدہ عمدہ اور عظیم الشان کتابیں حضرت نے تحریر فرمائی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. 350 واز حضرت کے، اور پھر وہ ایک مسجد کے نہیں ہے، یہ ایجا کے نہیں ہے، ہندوستان میں جانے کہاں کہاں حضرت جاتے تھے، سفر کرتے تھے، ان اسفار کے اندر جہاں جہاں حضرت واز فرماتے تھے، وہ واز اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تو تھا نہیں، باقاعدہ لکھنے والے قلم سے لکھتے تھے، وہ بھی 350 ہیں، تقریباً 32 جلدوں میں ہیں، وہ چھپے ہوئے ملتے ہیں آج. اور پھر جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس کے اندر جو کچھ آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی باقاعدہ نوٹ کیے جاتے تھے، ٹیپ تو تھا نہیں کہ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئے بھائی سکون سے، اب ہم کیا جانے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لگانے کا کام ہے، آگے کچھ کام نہیں، وہ دیکھتے رہو اور لگائے کر بیٹھے رہو، وہاں تو باقاعدہ لکھا جاتا. اور لکھنے کے بعد پھر حضرت کی نظر ثانی ہوتی تھی، بغیر نظر ثانی کے شائع نہیں ہوتے، وہ ملفوظات کے 10 جلدوں میں ہیں، اندازہ کرو 10 جلدیں ہیں اس کی. شخصیت میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے یہ خدمت لینی تھی، اللہ پاک نے اپنے فضل سے لے لی، لیکن اس کی کوئی ظاہری اسباب تھی. اس ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضرت نظام الاوقات کے بڑے پابند تھے، صبح شام تک خانقاہ کے اندر جس طرح رہتے تھے اس میں ایک باقاعدہ نظام تھا، ہر وقت ہر آدمی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ملنے کے اوقات بھی، اور اس ملاقات میں کیا اور کس طرح ملیں یہ بھی مقرر تھا. اس کی بھی ہدایت تھی کہ یہ کام اتنا ہو سکتا ہے، مشورے کا وقت الگ ہوتا تھا، مسافر کا وقت الگ ہوتا تھا. اس نظام کی برکت سے اللہ پاک نے اتنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نظام الاوقات سے انسان کے اوقات میں کاموں میں برکت ہوتی، سہولت ہوتی، آسانی ہوتی، راحت ہوتی. بتاؤ کتنے فائدے. اور بدنظمی کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اس میں تکلیفیں تکلیفیں ہوتی ہیں، برکت نہیں ہوتی، راحت نہیں ہوتی، سہولت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. اتنا کام جو ہو گیا اس کا ایک ظاہر سبب ہے. لہذا جب ہم انہی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کی شیخ کی اس وصیت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے پلے باندھ لیں کہ صبح شام تک کے ہم اپنے اوقات کو بھی پابند، اپنے اوقات بھی کچھ مقرر کریں، تو مقرر کر کے ان کاموں کو ان اوقات میں کرنے کی کوشش کریں. ایمرجنسی مستثنا ہے، وہ ہر جگہ مستثنا ہوتی ہے، اچانک کچھ ہو گیا تو بھی وہ تو مستثنا ہے، شریعت میں بھی بہت سی صورتوں میں اس کا استثنا ہے، لیکن ایمرجنسی ہر وقت نہیں ہوتی، ہر وقت نہیں ہوتی ایمرجنسی. وہ کبھی کبھی آتی ہے، کبھی 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 اس کا سابقہ پیش آتا ہے. یہ نہیں کہ ایمرجنسی کو معمول بنا کے بیٹھ گئے، وہ ایمرجنسی ہو گئی، آئی کی ایمرجنسی ہو گئی بھائی، تو بہانا ہے نفس کا اور کچھ. ہاں سستی، غفلت، کاہلی یہ بہت بری چیز ہے، یہ رکاوٹ بنتی ہے نظام الاوقات کی پابندی کے اندر، اور اس کا مقابلہ بہت آسان ہے. بس ہمت مردہ مدد خدا بھائی، یہ ہے ہمت مردہ، ہمت کرے اور دعا کرے. بس ہمت اور دعا یہ خلاصہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، دیکھ طریقت کا ساری طریقہ تو خلاصہ ہمت اور دعا ہے، اور ان دونوں میں بھی ہمت اثر حضرت یہ سمجھو، ہمت ہوگی تو دعا مانگے گا، ہمت نہیں ہوگی دعا کیسے کرے گا. دعا کے لیے بھی تو ہمت چاہیے، تو اصل چیز ہمت، اور وہ ہمت 100% ہم سب کو حاصل ہے. اس کو اختیار بھی کہتے ہیں، ہمارے اختیار میں کہ وقت کی پابندی کریں، وقت پر کھانا کھائیں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، وقت پر دکان پہ جائیں، وقت پر دکان بند کریں، اس طرح اپنے اوقات کو پابندی کے ساتھ عمل کریں، ہمت کریں. اب یہ نہیں کہ بڑا گھاگ آ گیا تو اب دکان بند ہی مت کرو، اور چھوٹا گھاگ آ گیا تو فوراً دکان بند کرنے کا بہانہ کر دو، ایسا نہیں. چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو بھائی بھائی یہ دکان بند ہونے کا وقت ہے. جیسے نماز کے وقت ہے تو گھاگ بڑا ہو یا چھوٹا، سدا 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 ایسی آواز رکھتی ہے ارے میں شریف ہے، تو اب تو نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کے بعد ہی دیں گے بھائی. اچھا تمہیں ایک کلو سونا دینا، ایک تولہ سونا دینا، یہاں کوئی تاجر ہو ایک کلو کا سب گھاگ آ گیا، پھر زندگی میں کبھی آیا نہیں، خواب ہی نہیں دیکھا آج تک ایسا گھاگ آ گیا. تو اللہ بچہ اس کے پیچھے نماز خدا کر دے، اس سے بڑے نقصان کی کیا بات. تو اس نے دنیا کے ایک کلو سونے کے پیچھے آخرت کے کروڑوں کلو سونا اس نے ضائع کر دیا، اور بجائے ثواب کے اب ببال اپنے گردن پہ لے لیا. اسی طرح پڑھنے کے اندر بھی، مطالعہ کرنے کے اندر بھی، تکرار کے اندر بھی، جب آسان ہو جائے بس خلاص، بس دکان بند. حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہے بس مجھے حضرت سے سنا ہوا، تو اس لیے ایسے موقع پہ بہت یاد آتا. دیکھو وہ بھی تو شیخ تھے، وہ بھی تاجر تھے، روزانہ صبح شام تک اپنے دکان کے اندر لوہے کے ذریعے پرزے بناتے تھے، بنا بنا کے وہ بیچا کرتے تھے، اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے. لیکن جب وہ لوہا بھٹی میں گرم کر کے نکالتے، और आयरन के ऊपर उसको रख करके हथौड़ा उसके ऊपर मारने लगते हैं। तो अगर हथौड़ा यहाँ तक उठाया हुआ है और अजान की आवाज कान में आ गई तो हथौड़ा पीछे फेंक दिया करते थे, इसलिए मारने इतनी सी भी देर नहीं लगाते, ऐसे नमाज के पाबंद। क्या हथौड़ा इस्तेमाल करने में फायदा नहीं है, अब तो नमाज के अंदर फायदा है, अब खैर नमाज में है, इसमें नहीं। इतना क्या कहते हैं वो पाबंद। हमारे हजरत के मामूल भी भाई इरफान ने ये बताया कि हजरत काम करते रहते थे, जहां अजान की आवाज सुनते बस वही काम छोड़ते, बस वही अपनी नमाज की तैयारी। हमारे रखे भी सुबह शाम तक के जिंदगी मुनज्जम थी, फजर की नमाज के बाद आना, फिर फजर की नमाज के बाद टहलने के लिए जाना, फिर घर में जाना, फिर इसी तरह शाम तक हजरत की जिंदगी मुनज्जम थी। क्यों मुनज्जम ना होती हजरत खानी रहमतुल्लाह के खलीफा और मुजाज थे, अपने सारे अकाबिर को इसी तरह थे, उनकी जिंदगी मुनज्जम थी, हर काम में एक वक्त मुकर्रर था, उस पर वो काम करती। इस तरह करने से दीन का भी सही काम होता है, आखिरत के भी सही काम होता है, दुनिया के भी सही काम होता है, दुनिया में भी आदमी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। लिहाजा हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये वसीयत है कि औकात मुंजबित रखें, औकात मुंजबित रखने का ये मतलब है जो मैंने आपके सामने दिया कि सुबह शाम तक की जिंदगी जो दीन और दुनिया के कामों में गुजरती है, इन सबको अपने अपने वक्त पर अदा करने का इस्तेमाल करें और इसके लिए हिम्मत से काम लें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह मेरी जिंदगी को मुनज्जम बना दीजिए, निज़ाम और औकात का पाबंद बना दीजिए, हिम्मत से काम लें, दुआ भी करें। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला फिर रोज़ाना के मामूलात भी आराम से अदा होंगे, तिलावत भी रोज़ाना होगी, मुराद मकबूल भी पढ़ने का वक्त निकल आएगा और दुनिया के काम भी इंशाल्लाह अपने अपने वक्त पर होंगे, वालदे की खिदमत भी हो जाएगी और दोस्त अहबाब के हकूक भी अदा होंगे, पड़ोसियों के भी हक अदा हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे और बदनजमी के साथ तो कोई काम भी ढंग का नहीं होता। अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबको हजरत की इस वसीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक तालिबे इल्म के अजीज का ऑपरेशन है, उसकी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। एक शख्स की वालदा बीमार है, उनका भी ऑपरेशन होने वाला है, दुआ की दरखास्त। اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وامن دواتنا، اللهم استر عوراتنا وامن دواتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى ودللنا بالعافيه، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى ودللنا بالعافيه، اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام، ہم سب کے ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے سارے اساتذہ سارے اقابر سارے مشائخ سارے احباب سارے متعلقین متوسلین طلبہ طالبات حاضرین حاضرات اور ان کے متعلقین میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت ہیں سب کی یا اللہ اپنے کرم سے بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما، کامل مغفرت فرما، اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی و دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر مسلمان مرد عورت کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کا نظام الاوقات مقرر کر کے اس کے پابند ہونے کی توفیق عطا فرما، نظام الاوقات مقرر کر کے اس کا پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اوقات کو منضبط رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی کو کامیاب فرما، کامران فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت سے دور عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، صحت کاملہ عادلہ مستندہ دائمہ عطا فرما، جو بچے ہیں جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کو ان کے بچوں بچیوں کے بہتر سے بہتر رشتے بر وقت عطا فرما، یا اللہ بہتر سے بہتر رشتے بر وقت عطا فرما، سب کی ہر ہر مسلمان مرد عورت کی ہر بیماری دور فرما، ہر پریشانی دور فرما، ہر تکلیف دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی نبی کریم محمد وعلی و اصحابہ اجمعین، آمین.